الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. سن لو بے شک یہ لوگ اپنے سینے میں چھپانے کے لیے اپنے سینے کو موڑ لیتے ہیں, دوہرا کر لیتے ہیں. الا حین استغشون ثیابہم, سن لو جس وقت یہ کپڑا اور لیتے ہیں اپنا سارا بدن چھپا لیتے ہیں. یعلم ما یسرون و ما یعلنون, اور وہ جانتے ہیں جو یہ چھپا کر کرتے ہیں اور یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. بے شک یہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض, اور زمین پر جو جانور بھی چلتے ہیں اللہ ہی پر ان کا رزق ہے. وہی جانتا ہے کہاں رہے گا اور کہاں مرے گا. کل فی کتاب مبین, سب کچھ لوہے محفوظ میں موجود ہے. گزشتہ سبق میں نے سورہ ہود سے کچھ باتیں بیان کی تھی. اس میں قرآن کی حقانیت کا ذکر تھا کہ قرآن کتنی سچی کتاب ہے. اس کے بعد اس میں چار دعوے جو بیان کیے تھے. پہلا دعویٰ یہ تھا کہ توحید عبادت صرف اگر ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ جب گناہ رسالت کو بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں, تمہیں ڈراؤں اور تمہیں بشارت بھی دوں. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار اور توبہ کر لینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جو آدمی توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا اور اللہ اور قرآن اور سنت سے بھاگتا ہے, تو یہ بات میں نے بھی تفصیل بیان کی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں اخاف علیکم عذاب یوم کبیر, قیامت کے دن کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں. آج کے سبق میں دوسرا دعویٰ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور شرک میں مکہ کے کافر اور دنیا کے لوگ سب سے پہلے یہ کہتے تھے, شرک کرتے تھے علم میں, اللہ کے علم میں شرک کرتے تھے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری دیوی دیوتا اور بت اور معبود سب کچھ جانتے ہیں. سب سے پہلا شرک شروع ہوتا ہے علم سے، کہ جس طرح اللہ جانتا ہے یہ دیوی دیوتا یہ ساری چیزیں سب کچھ جانتی ہے. اور جب اس کو یہ ماننا شروع کرتے ہیں تو ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے دیوی دیوتاؤں کو، تو اس کو نفع اور نقصان کا بھی اختیار ہے. وہ جسے چاہے نفع پہنچا دے، جسے چاہے نقصان پہنچا دے، جسے چاہے فائدہ پہنچائے اور جسے چاہے تکلیفیں پہنچائے. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں دو تفسیر بیان کی ہے اس آیت کے بارے میں. ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس نے نقل فرمائی اور ایک تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کافر لوگ ہیں، کافرین ہیں جن کے پاس ایمان نہیں تھا. ان کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بتا دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے، تو مکہ کے کافر کہتے ہیں، مدینہ کے کافر کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہ کیا بات ہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کر ایک روم میں بات کرتے ہیں اور کیسے نبی کو پتا چل جاتا ہے، کیسے ان کو پتا چل جاتا ہے؟ چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا نبی کی نبوت پر، وہی پر ایمان نہیں تھا کہ ان پر قرآن اوپر سے آتا ہے، ان پر وہی اوپر سے آتی، جب ایمان نہیں تھا تو یہ لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ کوئی ہماری بات کو سن لیتا ہے، یا کوئی جنات ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو ہماری بات کو سن کر جا کر ان کو بتلا دیتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، سارے دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، کھڑکی پر پردے ڈال لو، اور آپس میں بیٹھ کر قریب قریب بیٹھ کر چوڑے ہو کر یعنی کپڑا ڈال کر کے اندر میں بیٹھ کر گفتگو کرو، بات چیت کرو، تاکہ نبی کو ذرہ برابر پتا نہ چلے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اس عقیدے پر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی. الا سن لو انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینے کو پھیلا لیتے ہیں، چورا کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ لیستخفو منہ، تاکہ وہ ان سے چھپائیں، ان سے بات کو کیا کریں، چھپائیں. الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو یہ لوگ اپنے کپڑوں کو بھی ڈھانک لیتے ہیں تاکہ اندر میں بات کریں گے کسی کو پتا نہیں چلے. اللہ نے ان کی اس بات کا جواب آگے دیا، یعلمو ما یسرون وما یعلنون، وہ اللہ ہے جو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. اللہ نے کہہ دیا اور آگے کیا کہا، اسی پر بس نہیں کیا اللہ پاک نے، انہو علیم بذات الصدور، کھلی ہوئی چھپی ہوئی تو ہے ہی، اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، سیکرٹس اندر میں جو ہے ابھی تو باہر نہیں نکلی ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی، جس کو امام بیضاوی نے نقل فرمایا، امام بغوی نے بھی نقل فرمایا. ساتھ میں دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس کی، امام رازی نے اس کو نقل فرمایا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر کو نقل فرمایا، اور تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہے، کہ اللہ نے فرمایا میں کھلا ہوا بھی جانتا ہوں، چھپا ہوا بھی جانتا ہوں. صحابہ کرام کے اندر میں اتنی زیادہ شرم و حیا تھی کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت جو کپڑے نکالے جاتے ہیں، یا باتھ روم میں، بیت الخلا میں، اس سے بھی یہ شرماتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اتنا ان کا دل بنا ہوا ہے،
تو اللہ نے فرمایا اعتدال اختیار کرو، تم کپڑے میں ہو تو بھی دیکھتا ہوں، کپڑے میں نہ ہو تو بھی مجھے پتا ہے، میرے لیے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس نے تو انسان کو بنایا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے ستر کو ظاہر نہ کرو، اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، کھلا ہوا چھپا ہوا سب برابر، کوئی باتھ روم کے اندر میں برا کام کرے اللہ کو پتا، باہر کرے اللہ کو پتا، سب کچھ اللہ کو پتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، کپڑے تو باہر ہوتے ہیں، وہ تو دل کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اعتدال اختیار کرو۔ صحابہ کرام بہت گھبراتے تھے، تو اللہ نے ان کو اعتدال والا راستہ بتلایا کہ اپنی طاقت کے مطابق جو تم کر سکتے ہو کرو، وہ تمہاری طاقت سے باہر اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت احسان، احسان دل کے اندر میں ان کا ایسا بنا ہوا تھا کہ ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا تھا۔ اسی لیے اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، اگر اس آیت کو پڑھتا رہے یا اس آیت کے ترجمے کو سمجھتا رہے، ٹرانسلیشن کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیفیت احسان، احسان کس کو کہتے ہیں پہلے وہ بھی سمجھے۔ حدیث جبرائیل میں احسان کا مطلب خوب نبی نے بیان فرمایا، جبرائیل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ احسان کا مطلب تم اللہ کی ایسی عبادت کرو یہ سمجھ کر کے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہوتی تو یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اس کا نام احسان ہے۔ احسان کی اتنی بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا، جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، جہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی ہے، اور فرمایا والذین اتبعوہم بے احسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے درجے میں، میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اب والذین سے قیامت تک کے لوگ، گویا اس کو دنیا میں اللہ پاک نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، احسان والی کیفیت جن کو حاصل ہو جائے۔ پہلے زمانے کے لوگ سیدھے سادے ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جی صحابہ کرام ان کے سامنے جاتے تھے، اسلام قبول کرتے ہی ان کو احسان کی کیفیت مل جاتی تھی۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ، ایک تو ایمان کی کمزوری ہے، اعمال کی کمزوری ہے، حسن اعمال نہیں، تو ان لوگوں کے لیے صوفیاء کرام، صالحین لوگ ان کو مجاہدے کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، ان کو بیعت کے لیے کہا جاتا ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو مراقبے کی صورتیں بتائی جاتی ہے کہ گھنٹوں کے لیے کچھ مراقبات کر لو، ان مراقبات سے آہستہ آہستہ انسان مراقبے کی کیفیت کو پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے مریدین آتے تھے، تو وہ تو عالم نہیں ہوتے تھے، حافظ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت سے بیعت ہوتے تھے، شیخ عبد القادر صاحب سے، نماز کے پابند ہوتے تھے، تہجد اشراق چاست کے پابند ہوتے ہیں، کچھ ذکر کے پابند ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے مراقبے کر لیے انہوں نے، لیکن وہ کہتے تھے کہ حضرت ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم جب بیوی کے پاس جائیں یا اس طرح باہر کہیں غسل کے لیے جائیں تو بدن سے کپڑے نکالنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو بھی وہ کیفیت حاصل، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ایک مثال ہمارے اکابرین نے بڑی اچھی بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کو کیفیت احسان کی حاصل ہوتی تھی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمندر کے کنارے پر کھڑا کر دیا، پیو جتنا پانی پینا ہے. اور بعد والے لوگوں کے لیے ایسا ہے جیسا کہ محنت کرو پانی پینے کے لیے، کنواں کھودو، کبھی پتھر نکالو، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ ڈگ آؤٹ کرو، پھر زیادہ، کہیں پانی نکلا کہیں نہیں نکلا، محنت کرواتے کرواتے گویا کہ وہ پانی نکلتا ہے پھر پیتا ہے، یہ ذکر کرتے کرتے، مراقبہ کرتے کرتے، پھر احسان کی کیفیت پر پہنچتے تھے. یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ، یعنی آج کل کے لوگوں کے بارے میں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے مریدین کے پاس ایک اور مرید تھے، ان کے کچھ ہی مہینے بیعت ہوئے تھے، کچھ ہی مہینے، تو ان کو اجازت دے دی، خلافت بھی دے دی، مجاز بنا دیا. تو بہت سارے مریدین جو بہت سالوں سے حضرت کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا ہم تو سالوں سے آپ کے پاس ذکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو ابھی آئے اور ان کو تو اجازت بھی مل گئی، خلافت بھی مل گئی بہت جلد. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کل جواب دوں گا، ایسا کرو آئندہ کل سارے میرے مریدین یہاں ہماری خانقاہ میں آ جائیں، اور ساتھ میں ایک ایک چھڑی لے آئے، نائف جو ہے، سب کو ایک ایک مرغی دے دی گئی، یہ ایک مرغی ہے اور اپنی نائف سے اس کو ذبح کرو، لیکن ایسی جگہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ جا کر اس کو ذبح کرنا ہے جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو. تو یہ سب کے سب کوئی دیوار کی آر میں، کوئی پیچھے، کوئی کہاں، کوئی درخت کی آر میں چھپ چھپ کر مرغی کو ذبح کر کے سارے ہی لوگ آ گئے. لیکن وہ بندہ جو ابھی نیا نیا بیعت ہوا تھا، سوکھی ہوئی لکڑی تھی وہ فوراً جل گئی تھی، وہ آیا، اس نے تو زندہ مرغی لے کر آ گیا، نائف لے کر بھی، تم نے ذبح کیوں نہیں کیا، تم سب نے ذبح کر لیا. کہاں ہم نے تو ایسی جگہ ذبح کیا کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، دیوار کے پیچھے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے کوئی تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذبح نہیں کیا. حضرت نے فرمایا اس کے پاس یہ کیفیت تھی، اس لیے میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، تمہیں ابھی کیفیت حاصل کرنے کا انتظار کرنا پڑے، محنتیں کرنی پڑے گی، جب یہ باتیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں تمہیں بھی اجازت ملے گی. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے حکیم اختر صاحب کہ مراقبہ اینٹی بایوٹک ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ اینٹی بایوٹک ہے. حضرت تو الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک. فرمایا آدمی بہت زیادہ بیمار ہو اور دواؤں سے تو اس کو نارمل دوا بھی دی جاتی ہے اور ساتھ میں اینٹی بایوٹک بھی دی جاتی ہے کہ اینٹی بایوٹک ضرور پوری کرنی ہے، دوسری گولیاں بھی لینی ہے وٹامن کی یا اس کی اور اس کی، اور یہ اینٹی بایوٹک کی نہیں لیتا ہے، صرف نارمل گولی لیتا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اینٹی بایوٹک امپورٹنٹ ہے جو اندر کے بیماری کے جراثیم کو ختم کرے گی، اس نے تو اس کو نہیں لیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو تم لوگ، ذکر اللہ بھی کرتے ہو، استغفار بھی کرتے، یہ ساری نارمل دوائیں ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹھ کر اپنے دلوں کا اینٹی بایوٹک بھی کرنا پڑے گا، مراقبہ، جو مین چیز ہے کہ تمہارے دل پر توجہ کرو کہ اندر میں کتنا گندا ہے، موت کی تمہیں کتنی فکر ہے، دنیا کی کتنی فکر ہے، اللہ تمہارے دل میں کتنا بسا ہوا ہے. یہ اینٹی بایوٹک اندر نہیں جائے گی تو پھر ظاہری اسکار سے جلدی شفا ملنے والی نہیں ہے. بات سننا رہے. یہ بات تو ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اوون کے اندر، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اوون کے اندر بسکٹ بناتی ہے نا، کبھی کیک بنا دیا تو ان کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے میں یہ بالکل برابر کیک ریڈی ہو جائے گا اوون کے اندر میں، اس سے اوپر جائے گا جل جائے گا، اسے آدھے گھنٹے سے کم رہے گا تو کچا رہ جائے گا، تو ان کا وہ ٹائم لگا ہوا ہے. ہمارے حضرت فرماتے عورتوں کو یہ کیفیت حاصل ہے دنیا کے کیک کے لیے، لیکن ہم کو تو اللہ کے کیک یعنی اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے کیفیت حاصل نہیں ہے. ہم جب مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو ایک منٹ ختم، घंटे दर घंटे अकेले बैठकर आदमी को मुराकबा करना पड़ेगा कि दिन के अंदर में अल्लाह के अजगार करे, रात में अल्लाह से मुराकबा करे। मुराकबा का मतलब अल्लाह से नूर ले, अल्लाह से रहमत ले, अल्लाह से फजल मांगे और उसके बाद उसको स्प्रेड करे अपने अजगार के जरिए, तो फिर उसका असर होता है। फरमाया इस आयत से हमें मालूम होता है कि सहाबे किराम के दिल बन चुके थे, कैफियत उनको वो हासिल थी। क्या हमें वो कैफियत हासिल है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमें देख रहा है, हमारे दिलों की बात को भी जानता है। अगर इस आयत को हम पढ़ते रहे, इसके तर्जिमों को समझते रहे, इंशाअल्लाह ये कैफियत हमें हासिल हो सकती है। इसलिए मैंने ये बात थोड़ी आगे बढ़ाई कि हम समझें कि ये क्या चीज है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे जो है वमा मिन दाबतिन फिल अर्ध इल्ला अलल्लाह, जमीन में कोई जानवर नहीं चलता मगर अल्लाह के जिम्मे उसकी रोजी है। अल्लाह के जिम्मे वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इसको वाजिब कर लिया है कि हर एक की रोजी मेरे पास से मिलेगी, दुनिया में कोई तुम्हें रोजी नहीं दे सकता है। ये यकीन होना जरूरी है। ये आज के सबक में कि जब तुम्हें यकीन है कि इल्म का मालिक भी कौन है, यअलमु मा युसिरून व मा यूलिनून, तो फिर तुम्हारा नफा और नुकसान का मालिक भी कौन है, अल्लाह। रोजी देने वाला भी वही, रोजी न देने वाला भी वही है। ये है कुदरत, ये है नफा नुकसान, अल्लाह ही को जानना। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह। दाबा कहते हैं अरबी में नॉर्मल घोड़े को, लेकिन लफ्ज़ दाबा को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे जानवर के लिए भी जो रेंगते हो, अपने पैर से चलते हो, जैसे चूंटी है, ये जो चलने वाले रेंगने वाले सांप और बिच्छू वगैरह ये सारे, और इसी तरह हवा में उड़ने वाले भी इसमें दाखिल है। उसको यहां बयान नहीं किया इसलिए कि रेंगने वाले इतने ज्यादा है दुनिया में, चूंटियां वगैरह, कि उसके अंदर में तो उड़ने वाले तो दाखिल होने वाले ही है। सबकी रोजी का मालिक अल्लाह है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर परिंदा, हर दरिंदा, हर जानवर सुबह सवेरे अपने घोंसले से, अपनी जगह से खाली पेट निकलते हैं। भरोसा उनका अल्लाह पर होता है। वही कोई जॉब में काम करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं कोई काम दुकान खोली है उन्होंने, फरमाया खाली पेट निकलते हैं, शाम में जाते हैं, मेरे नबी का फरमान है उनका पेट भरा हुआ है। फरमाया जिस तरह उनको अल्लाह पर तवक्कुल है, तुम्हें भी अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे रोजी देने वाला है। असबाब के दर्जे में, असबाब के दर्जे में हमें मेहनत करनी है। कभी बिलवास्ता रोजी मिल जाती है, कभी बिला वास्ता रोजी मिल जाती है। दुकान खोलकर, दुकान चलाकर मेहनत करके रोजी दे देता है, और कभी उस पैसे में अल्लाह ज्यादा बरकत देकर अल्लाह रोजी को बढ़ा देता है। फरमाया इमाम राजी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैंने उसको पढ़ी ना तफसीर कबीर में, छठी जिल में इस बात को नकल किया। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतर रही है अल्लाह की तरफ से, और उनके दिल में उसी वक्त एक ख्याल आया अपनी बीवी और बच्चों की रोजी के बारे में। इमाम राजी इसको नकल फरमाते हैं अपनी रोजी के बारे में, तो फौरन अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुतनब्बे किया, जगाया, मूसा क्या सोच रहे हो, रोजी के बारे में सोच रहे हो अपनी बीवी बच्चों के, जबकि मेरा हुक्म उतर रहा है। जो जितना अल्लाह से करीब होता है इतनी जल्दी उनकी पकड़ भी होती है। अजीब बात, फरमाया मूसा अपनी लकड़ी को पत्थर पर मारो, एक रॉक था उस पर मारो तो उसके दो टुकड़े हुए, तो उसके अंदर से दूसरा पत्थर निकला। फरमाया मूसा इस पर भी मारो, उस पर मारा दो टुकड़े, उसमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया मूसा इस पर भी मारो, जब तीसरे पत्थर पर मारा तो उसके दो टुकड़े हुए और उसमें से एक छोटा सा कीड़ा चलता हुआ निकला, उसके मुंह के अंदर में सब्ज पत्ता था, ग्रीन पत्ता हो,
اس کے منہ پر.
اور اللہ نے اس کیڑے کو زبان عطا فرمائی.
اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا
سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامِ, پاک ہے وہ ذات جو میرے کلام کو سن رہی ہے. وَيَعْلَمُ مَكَانِ, میں جس پتھر کے اندر پھر پتھر پھر پتھر کے اندر میں بیٹھا ہوا گرا ہوں وہ میری جگہ کو جان کر مجھے روزی پہنچاتا ہے. وَيَذْكُرُنِ, مجھے یاد کرتا ہے. وَلَا يَنْسَانِ, کبھی جب سے مجھے پیدا کیا وہ مجھے بھولا نہیں, ہر وقت ٹائم ٹو ٹائم اللہ مجھے روزی پہنچاتا ہے. اے اللہ کی شان ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری, ابو مالک, ابو عامر, صحابہ کرام کی ایک جماعت یمن سے آ رہی ہے, بائی کشتی شپ آ رہی ہے, کہاں؟ حجاج مقدسہ مدینہ منور آ رہے, لیکن ان کی ہوا کی وجہ سے ان کی کشتی پھنس گئی اور بجائے مدینہ کے طرف آنے کے وہ حبشہ کی طرف چلی گئی, ابسینیا کی طرف. پھر ان کو دوبارہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑا. تو ان کا کھانے کا جو توشہ تھا, جو ان کا کھانے کی چیزیں تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. جیسے ہی مدینہ منورہ میں آئے انہوں نے پڑاؤ کیا ایک جگہ پر, تو دو صحابی سے فرمایا, اپنے دو ساتھی سے جماعت, جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, کوئی انتظام کر دیجئے, ہم بھوکے ہیں, سفر سے آئے. ملنے آئے کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. دونوں صحابی, دونوں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے. ابھی دروازے کے پاس کھڑے تھے, قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل فرمایا, ابن کثیر نے بھی اس کو نقل فرمایا, فرمایا کان پر آواز آئی کہ اللہ کے رسول اندر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایسا ہو گیا کہ یہ پہنچے اور یہی آیت سورہ ہود شروع کی تھی اور اللہ کے رسول یہی آیت پڑھ رہے تھے. اس لیے فرماتے ہیں اس سورت نے مجھے بڑھا کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سورت اور اس جیسی سورتوں نے مجھے کیا ہے, جیسے میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. دونوں صحابہ نے, دونوں نے مل کر کہا ہمیں دروازہ نوک نہیں کرنا ہے, چلتے ہیں. اس لیے کہ خود نبی فرما رہے ہیں, قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا اس وقت, ان کو تو پتا بھی نہیں تھا, یہ تو اللہ پر اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا, ان کو آیت نہیں پہنچی ہوگی. کہا اللہ کے نبی اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے پاس ہے تو وہ اللہ ہمیں بھی دے گا. چلو, دونوں چلے گئے. اپنے ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مدد آ رہی ہے. کیا کہہ دیا؟ مدد آ رہی ہے. کوئی اور بات نہیں کہی کہ ہماری بات نہیں ہوئی یا اس طریقے سے وما من دابہ ہم نے آیت سنی, مدد آ رہی ہے. ان کو اتنا یقین تھا کہ مدد اللہ ہی سے آئے گی. اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا آ رہی ہے, اس انتظار میں بیٹھے ہوئے گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں ہوا, دو آدمی ایک میں گوشت دوسرے میں روٹی لے کر سامنے پہنچ گئے, لو کھاؤ. پوری جماعت نے کھایا, پوری جماعت نے کھایا اور بچا. انہوں نے کہا ہم جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں تاکہ جن کو ضرورت ہو ان کو بھی دے دیا جائے. ٹیسٹی, بہت مزیدار کھانا. جا کر انہوں نے کہا, دو اور صحابی پہنچے تھے, کہا یہ بچا ہوا کھانا آپ نے بھیجا تھا. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے مدد آنے کا مطلب کہ انہوں نے انتظام کر دیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں, یہ بات تو دماغ میں بھی نہیں تھی. فرمایا سنو, اللہ پاک نے تمہارے توکل علی اللہ پر غیب سے روزی کا آسمان سے انتظام کر دیا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ. ہمارے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بات بہت عجیب ہے, میں جب پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ اگر پوری دنیا کی زمین کو ٹانبے کی بنا دے, کوپر کی, اور پوری دنیا کو میرا کنبا اور میرا جماعت بنا دے, میرا کنبا ہے میں سب کو کھلاؤں, بنا دے اور زندگی پر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ ہو, پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ نے روزی کے ذمہ لیا ہے, وہ کبھی انسان کو بھوکا نہیں مارے گا. اور فرماتے ہیں دو چیز ایسی ہے, دو چیز ایسی ہے جو انسان کو کھینچ کر لے آتی ہے, کھینچ کر لاتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ ایک تو روزی ہے, جہاں اس کی روزی لکھی ہوئی ہے, جہاں اس کی روزی لکھی ہوئی ہے اس کی روزی اس کو کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیتی ہے, جس کنٹری میں بھی اس کی روزی لکھی ہوئی ہے. اور دوسری بات قبر کی مٹی جس جگہ میں اس کو دفن ہونا ہے, موت اس کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے. یہ دو چیز ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت جس طریقے سے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, چاہے تم پہاڑ کے اندر میں گھس جاؤ, قلعے کے اندر چلے جاؤ, لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے. اسی طرح روزی بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, جب تک تمہارا ایک لقمہ اور پانی کا ایک سپ ایک گھونٹ پورا نہیں ہوگا وہاں تک تمہاری موت نہیں آئے گی. پہلے کھانا پورا ہوگا, پانی پورا ہوگا, پھر موت آ کے تمہیں پکڑے گی. معلوم ہوتا ہے کہ روزی اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے. ہمارے حضرت اور ذوالفقار صاحب نے ایک اچھی بات لکھی ہے, فرمایا کہ ایک آدمی ہمارے دوست تھے, ان کا واقعہ سنایا. کوئٹہ میں کام کرتے تھے, انجینئر تھے, کوئٹہ میں کام کرتے تھے. وہاں سے لاہور سے بائی فلائٹ ان کو جانا تھا, گجرن والا وہاں جانا تھا. تو کوئٹہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے, وہاں سے ایئرپورٹ پر جانا تھا اور شادی میں جانا تھا. وہاں سے گجرن والا ایسی کوئی جگہ ہے نا, وہاں جانا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ اس کا جو بچہ تھا جوان, اس کے پاس چنے تھے, یہ چنے ہوتے ہیں نا کھانے کے, یہ چنے تھے عام طور پر اس طرح کھانا چاہیے. وہ کیا کرتا تھا, ایسا اچھالتا تھا اور منہ کھولتا تھا, اچھالتا تھا, بچوں کو عادت ہوتی ہے, اور ایسا منہ کھولتا تھا تو بجائے منہ میں جانے کے اس کے ناک میں چلا گیا. ایک دانا کہاں گیا؟ اس کے ناک میں. اب یہ نکالنے کے لیے گیا تو اور اندر چلا گیا. روتا ہوا گھر پر گیا, امی نے اور نکالنے کی کوشش کی تو اور اندر چلا گیا. اتنے میں باپ کام سے آیا, ابھی ایئرپورٹ بھی جانا ہے, شادی میں پہنچنا ہے. تو بیوی نے کہا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. کہا ابھی اس نے دو تین گھنٹے صبر کیا ہے, ایک گھنٹہ اور صبر کر لو, دو گھنٹے اور ہم وہیں پر چلے جائیں گے, وہاں لاہور کے بعد گوجرانوالہ پہنچ جائیں گے, ایک گھنٹے کا راستہ ہے. تو وہاں سے ڈاکٹر ہمارا کزن ہے, وہ نکال دے گا, اس کو کچھ کر دے گا. اب اندازہ کیجئے, یہ دوپہر سے اس کو یہ پریشانی تھی, رات میں یہ گھر پر پہنچے, وہاں گزرا پہنچے, گزرا نوالا پہنچے تو ڈاکٹر کے پاس. ابھی تو اس کو بلانا تھا, وہ کہا باتھ روم میں گیا ہوا ہے, نکلے اس کے بعد بچے کو دیکھ لے گا. گھر والی نے اس کی کہا ٹھیک ہے, وہ سارے بیٹھے. اس بچے کو چھینک آئی, سنیز کیا اس نے اتنا زور سے کہ وہ دانا اس کا نکلا, وہ سامنے مرغی تھی, اس مرغی نے اس دانے کو کھا لیا. بات سمجھ میں آ رہی کیا کہنا چاہتا ہوں؟ دانا کوئٹہ میں تھا اور مرغی تو گزرنے والا میں ہے, اس کو کیسے پہنچانے؟ اللہ پاک نے اس کا انتظام اس طریقے سے کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا سفر ہو رہا تھا لاہور سے, مجھے کھانے والے سے کوئی جگہ ہے وہاں جانا تھا. تو ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے, سبحان اللہ, وہ تو ڈرائیونگ کر رہا ہے بڑا زور و شور کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہے, اور میں پیچھے بیٹھے, میں میٹنگ میں بیان کرنا تھا تو میں کتابیں کچھ دیکھ رہا تھا. اور اچانک رات کے 4 بجے تھے, صبح پہنچنا تھا, اس نے کچھ گاڑی کو نوک کیا کسی چیز کے ساتھ, میں سمجھا یہ سو رہا ہے. تو اس کو پوچھا کیا ہوا, مطالعہ کرتے کرتے میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا, کہے کتا آگے آ گیا تھا اور نہیں خبر اس کو نوک کر دیا, بچانے دیا تو میں نے زور سے بریک لگائی. اب مجھے نہیں پتا, میں نے پیچھے دیکھا نظر نہیں آتا, لگتا ہے کہیں ادھر گر گیا یا ادھر گر گیا یا کچھ ہو گیا ہے, نظر نہیں آتا ہے. کہا ٹھیک ہے, آگے کہیں پیٹرول اسٹیشن آ جائے, وہاں کھڑی کرو, یا کوئی ہوٹل آ جائے, تمہیں چائے پلا دیتا ہوں, شاید نیند آتی ہو, چائے پی لو پھر ڈرائیونگ کر دیں. وہاں سے چلا یہ 25 کلومیٹر دور, وہاں پر ایک جگہ پر یہ ہوٹل آئی, اس نے کھڑی کی, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کچھ کتے نے آگے تو ڈیمیج تو نہیں کر دیا گاڑی کو, جا کر دیکھا تو بالکل بونٹ کے پاس وہ کتا بیٹھا ہوا ہے, ہکا بکا ہے, مجھے دیکھ کر اٹھ کر بھاگا اور سامنے ہوٹل والے نے ہڈیاں ڈالی تھی اس کو کھانا شروع کر دیا. 25 کلومیٹر دور یہ کتا پہنچنے والا نہیں تھا. اللہ نے اس کی روزی کا انتظام اس طرح کیا کہ یہاں سے لے کر 25 کلومیٹر تک دور اللہ نے اس کی روزی کا انتظام اس طریقے سے کیا. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. میرے بھائیوں, روزی کا مالک تو اللہ ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ امتحان لینے کے لیے ہماری روزی کے اندر برکتوں کو کیا کر دیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, کم کر دیتا ہے, برکتیں ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طرح ہمارے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے, شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں بیان کی ہے, بہت اچھی ہے کام کی. یہ موقع کے مناسبت سے کہہ دیتا ہوں, فرمایا ہر وقت انسان کو باوضو رہنا چاہیے, باوضو رہنا چاہیے. نمبر دو پر بد نظری نہیں کرنی چاہیے, یہ بد نظری بہت خطرناک چیز ہے. بد نظری کا مطلب غیر محرم کی طرف ہر وقت نگاہیں اٹھانا نہیں چاہیے. اور نمبر تین پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرماتے ہیں, ہر فرائض کو اللہ کی ادا کرنا چاہیے. اور دین میں صبح یا شام میں حضرت فرماتے ہیں, میرا ہزاروں لاکھوں کا تجربہ ہی ہے, ہزاروں لاکھوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے, اور میں نے یہ بات تلاش کی تو مجھے ملی کہاں سے, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری میں حضرت نے خود لکھا ہے سورہ لیلا فی قریش کی تفسیر میں کہ میری زندگی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہے. الذین اطعمہم من جوع, بھوکوں کو کھلانے والا, وآمنہم من خوف, مصیبت اور خوف سے نجات دینے والا. یہ صورت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرماتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کا تجربہ, یعنی لاکھوں کو میں نے بتلایا, اور مجرب وظیفہ ہے کہ آگے پیچھے درود شریف پر لیا جائیں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 11 بار, اور 7 بار سورہ لیلا فی قریش کو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ اس کی روزی میں بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں. ہمارے شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین کے سرخیل ہے, فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 70 ٹائم یہ آیت پڑھ لے, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ اگر پڑھ لیں تو اللہ اس کی روزی میں بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم سب کو یقین اللہ ہی پر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں روزی کو پہنچانے والی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اس کے مستودع کو بھی. اب یہ مستقر کیا ہے, مستودع کیا ہے, اس کی تفسیر بیان فرمائی امام رازی نے, صاحب المانی نے, ابن کثیر نے, اور ہمارے بہت سارے مفسرین نے. مستودع کا مطلب کہ یہ نطفہ بچے کا ماں کے پیٹ میں یا باپ کی کمر میں موجود ہے, منی کا قطرہ, اور اللہ کو پتا ہے کہ ان ہزاروں لاکھوں نطفہ ہیں, باپ کی پشت میں اتنا منی ہے, اس میں سے کون سا قطرہ ہے, اس سے کب بچہ پیدا ہوگا, اس کا علم بھی اللہ کو ہے. مستودع وہ مستقر رہا, اس کے بعد یہ دنیا میں آئے گا ماں کے پیٹ سے لے کر رہے گا دنیا میں, اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. دوسری طرف تفسیر مستودعہا کی، فرمایا یہ ماں کے پیٹ سے لے کر کب تک دنیا میں رہنے والا ہے اور قبر سے لے کر قیامت تک رہنے والا ہے، یہ سب علم اللہ کو پتا ہے۔ ایک آدمی آج مر گیا، قیامت کب آئے گی پتا نہیں، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، ہمیں کوئی پتا نہیں ہے، قبر میں پڑا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان لاکھوں کروڑوں ملینوں میں سے اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے۔ وہ مستقر رہا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مستودعہا، یہ کہاں زندگی گزارے گا اس کا پتہ اللہ کو ہے، اور مستقر رہا کہاں جا کر اس کی موت آئے گی اس کا پتہ بھی اللہ کو ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کل فی کتاب مبین۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے لوح محفوظ کو جب سے بنایا ہے، لوح محفوظ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو معراج میں میں نے پین سے چلنے کی، پین جب لکھتے ہیں نا تو اس کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، میں نے اس آواز کو سنا جو لوح محفوظ میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ کہاں لوح محفوظ ہے؟ اللہ کے پاس موجود ہے۔ فرمایا ہر چیز اللہ پاک نے ہر ایک کی، ایک چونٹی کو کتنی روزی دینا ہے، ایک انسان کو کتنی روزی دینا ہے، ایک جانور کی کیا عمر ہوگی، یہ قطرہ کب کہاں گرے گا، بارش کتنی کہاں ہوگی، سورج کتنا کب نکلے گا، چاند کی روشنی کتنی ہوگی، ستارے، انسان کی سانس کتنی ہوگی، سب کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور بات پھر لمبی ہو جائے گی، یہ بہت لمبی آیت ہے، یہیں تک باقی رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اب یہاں سے 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے عرش کو پانی پر رکھا، پانی پر رکھنے کا کیا مطلب ہے، اور پھر اللہ کیوں ایسا کرتا ہے، اللہ نے عرش کیوں بنایا، آسمان کیوں بنایا، زمین کیوں بنایا، ساری چیزیں بنا کر ہم کو کیوں بنایا، اس کا امتحان لینے کے لیے کیسا، اس کو اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری روزی روزگار میں بینٹیاں برکت عطا فرما، بینٹیاں برکت عطا فرما، بینٹیاں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ جہاں جہاں، یا اللہ جہاں جہاں ہمارے مریدین ہیں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین، محبت کرنے والے محسنین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری اعلی اولاد کو نیک بنا دے، ہماری اعلی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ سب سننے والوں کو قبول فرما، سب سننے والوں کو قبول فرما، اللہ اس مجلس میں جو قرآن کی محبت میں دور سے آئے ہیں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری قرآن کی محبت میں آئے ہیں سب کو تیری ولایت کا تاج عطا فرما، یا اللہ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں تیرے قرآن کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ، یا اللہ سب کو ولایت کا تاج عطا فرما، سب سے راضی ہو جانا، تیری قرآن کی برکت عطا فرما، قرآن کی رحمت عطا فرما، اے اللہ تیرا فضل، تیرے رحم، تیرے کرم سے ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری قبر بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
ہے